الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يحب كل مختال فخور صدق الله العظيم.
قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالی کسی بھی تکبر کرنے والے شیخی بھگارنے والے کو پسند نہیں فرماتا. اللہ تعالی کو جو بندے پسند ہیں وہ عاجزی انکساری کرنے والے، گناہ اور برائی پر ندامت کا اظہار کرنے والے، نہ کہ اپنی نیکی پر ناز کرنے والے. ایک ہے گناہ پر ندامت، دوسرا ہے نیکی پر ناز. تو نیکی پر ناز کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. نیکی کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی انکساری کا اظہار کیا جائے، ما عبدنا کا حق عبادتک، کہ ہم آپ کی شایع نشان آپ کی عبادت نہ کر سکے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے در دولت سے باہر تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ ابھی ابھی میرے دوست حضرت جبریل امین تشریف لائے تھے اور بتا رہے تھے کہ پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا جو اپنے دوست احباب عزیز اور اقارب گھر بار سے دور ہو کر بیچ سمندر میں ایک پہاڑ نما ٹیلے پر جا کر اس نے قیام کیا. وہ ٹیلا چاروں طرف پانی سے گھرا ہوا تھا اور کنارہ ہر طرف سے چار چار ہزار فرسخ کی دوری پر تھا. اس ٹیلے پر اس نے قیام اختیار کیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے وہاں ایک انار کا درخت لگایا اور ایک انگلی کے برابر موٹائی کے سائز میں میٹھے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا. تو اس شخص نے وہاں پر قیام اختیار کر لینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت شروع کی اور مسلسل 500 سال تک رات دن وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کرتا رہا کہ نہ کوئی اس کو دیکھنے والا تھا کہ جس میں ریاکاری کا کوئی عنصر آ سکتا ہو، اور نہ ہی وہاں کوئی دنیا کی مشغولیت تھی کہ اس عبادت میں کوئی چیز خلل انداز ہوتی. اور روزانہ ایک انار کھا لیتا اور جب پیاس لگتی پانی کا ایک گلاس پی لیتا، اسی سے اس کو تقویت حاصل ہو جاتی. اور 500 سال تک اس نے اللہ تعالیٰ کی پرخلوص عبادت کی، اور جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے اپنی دلی خواہش ظاہر کی کہ یا رب، جب میری موت کا وقت قریب آئے تو مجھے بتا دیا جائے اور میری سجدے کی حالت میں روح قبض کی جائے، اور اس کے بعد زمین کے اوپر اور دوسری اشیاء کے اوپر میرے وجود کو حرام کر دیا جائے، اور قیامت کے قائم ہونے تک مجھے اسی طرح سربسجود زمین پر چھوڑ دیا جائے. کہ نہ موسم کی تبدیلی نہ ہی زمین کی کوئی چیز اس کے وجود کو نقصان پہنچا سکے. اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ خواہش پوری کی. سجدے کی حالت میں اس کی روح قبض ہوئی. حضرت جبریل امین نے فرمایا کہ ہم آتے جاتے اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس پانی کے بیچ و بیچ پہاڑ کے اوپر اللہ کے سامنے سجدے میں ہے، اور قیامت تک وہاں کسی انسان کی رسائی نہیں ہوگی. اللہ نے اس کے وجود کو محفوظ کر دیا اور وہ سجدے کی حالت ہی میں قیامت تک رہے گا، یہاں تک کہ جب کل قیامت کے دن اس کی پیشی ہوگی بارگاہ رب ذوالجلال میں، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ میرے اس بندے کو میری رحمت اور میرے فضل و کرم سے جنت میں داخل کر دو. تو اس پر وہ بندہ عرض کرے گا کہ نہیں رب، آپ کی رحمت اور فضل و کرم کی ضرورت نہیں، بلکہ میرے 500 سال کی شب و روز کی عبادت کی بدولت مجھے جنت میں داخل کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرمائیں گے کہ میرے بندے کو میری رحمت اور فضل و کرم سے جنت میں لے جاؤ. تو وہ پھر عرض کرے گا نہیں، آپ کی رحمت سے نہیں بلکہ میری 500 سال کی عبادت کی بلبوتے پر مجھے جنت میں بھیج دیا جائے. اس پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا، ایک کام کرو، فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ہم نے جو نعمتیں اس کو دی تھیں ان نعمتوں کا ذرا حساب کتاب اس سے لے لو، اور جو نعمتیں دی ہیں ان میں صرف بینائی کی نعمت کا ذرا حساب اس سے لو کہ 500 سال تک یہ عبادت بھی کرتا رہا، اس سے پہلے کی بھی زندگی میں جو ہم نے اس کو بینائی کی نعمت دی تو صرف بینائی کی نعمت ہی کے اندر 500 سال کی عبادت چلی جائیں گی اور ابھی مزید نعمتوں کا حساب باقی رہ جائے گا، وہ بالکل 0/0 ہو جائے گا. باقی نعمتوں کا تو حساب ابھی باقی تھا، صرف بینائی کی نعمت کے بدلے میں 500 سال کی پرخلوص عبادت چکاتی جائے گی. حکم ہوگا کہ اس کو لے جاؤ جہنم میں ڈال دو. فرشتے اس کو لے کر چلیں گے گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف، تو وہ چیخے گا، چلائے گا، فریاد کرے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آئے گا اور عرض کرے گا کہ یا رب مجھے اپنے فضل و کرم اور رحمت ہی سے جنت میں داخل فرما دی. اللہ تعالیٰ اس پر اس کو جھنجھوڑیں گے، فرمائیں گے کہ تو بڑا ناز کر رہا تھا اپنی 500 سال کی عبادت پر، تیری یہ 500 سال کی عبادت تو ہماری نعمتوں کا حساب بھی نہ چکا سکی، صرف ایک نعمت کا بدلہ دیا کہ تیری 500 سال کی عبادتیں ختم ہو گئیں. ابھی تو کان، ناک، زبان، اعضا، وجود، پوری نعمتیں، اور پھر 500 سال تک تجھے انار کا رزق مہیا کرنا، میٹھے پانی کا، کھارے پانی کے درمیان میں چشمے کا جاری کر دینا، اور تیری خواہش اور فرمائش کے مطابق سجدے میں تیری روح کا قبض کرنا، یہ بڑے بڑے انعامات تو ابھی باقی ہیں. دس بستہ اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی مانگے گا اور عرض کرے گا کہ یا رب بے شک آپ کے فضل و کرم اور رحمت ہی سے میں جنت میں جا سکتا ہوں، اپنے رحمت کے بلبوتے پر اپنی فضل و کرم کی بدولت مجھے جنت میں بھیج دیجیے. اس اوقات انسان عبادت تھوڑی سی کر لیتا ہے لیکن گھمنڈ کر بیٹھتا ہے، ناز کر بیٹھتا ہے، تو یہ عبادت اللہ کے فضل و کرم اور اس کی نعمتوں کے بدلے میں کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنا دیا، صاحب ایمان بنا دیا، عبادات اور طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما دی. حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ ایک مرتبہ چل رہے تھے، جا رہے تھے، گزر رہے تھے اپنے مریدین اور شاگردوں کے ساتھ، ایک جھمگٹا تھا، آپ کی نظر ایک کتے پر پڑی، آپ رک گئے، کتے کو دیکھتے رہے، کتا آپ کو دیکھتا رہا، اور اس کے بعد آپ زار و قطار رونے لگے. جو آپ کے شاگرد تھے کہنے لگے کہ حضرت اس کتے میں کوئی ایسی عجیب و غریب بات تو نہیں ہے کہ جس کو دیکھ کر آپ اس قدر رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ اس وقت اس کتے نے مجھ سے ایک ایسا سوال کیا کہ جس سوال کے جواب میں لاجواب ہو گیا. وہ کیا؟ کون سا ایسا سوال کر لیا کہ جس کے سامنے آپ جیسی بڑی ہستی بھی، علم و فضل اور معرفت و عرفان رکھنے والی ہستی بھی لاجواب ہو گئی؟ فرمایا کہ اس کتے نے زبان حال سے اس وقت مجھ سے سوال کیا کہ اے جنید، تو نے اللہ کی ایسی کون سی خاص عبادت کر لی، کون سی تیرے اندر خوبی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے تجھ کو انسان بنایا، اور مجھ میں کون سی ایسی خامی تھی، کون سی میری ایسی غلطی تھی جس کی وجہ سے اللہ نے مجھ کو کتا بنایا، تیرا کون سا کمال تھا کہ جس کی وجہ سے تو انسان بنا، اور میری کون سی خامی اور کوتاہی تھی جس کی وجہ سے میں کتا بنا. کہ گلی کوچوں میں سب مجھے حقارت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، کسی کے پاس آ جاؤ تو لوگ پتھر مار کے بھگا دیتے ہیں، قریب آنا بھی گوارا نہیں کرتے. تو تجھ میں کیا کمال تھا اور مجھ میں کون سا زوال تھا؟ فرمانے لگے کہ اس نے ایسا سوال کیا کہ جس کے آگے میرے پاس جواب نہیں، کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم ہی سے انسان بنا دیا، ورنہ مجھے بھی اگر وہ کتا، بلی، خنزیر بنا دیتے تو میرا کیا بس چلتا. یہ تو اس نے حسن انتخاب فرمایا کہ مجھ جیسے کوئی انسان بنایا، میں بھی زیرو ہوں جاندار ہوں، وہ بھی زیرو ہے جاندار ہے، میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. یہ تو اللہ پاک کا محض فضل و کرم ہوا کہ اس نے مجھے ایک اشرف المخلوقات کا فرد بنا دیا اور اسے ایک گری ہوئی مخلوق کا ایک فرد بنا دیا. تو یہ تو محض اللہ ہی کا فضل و احسان ہے، کرم نوازی ہے، کہ اس نے اس عظیم مخلوق کے اندر ہمیں بنا دیا، ایک عظیم فرد بنا دیا، عقل و شعور عطا فرمایا، ایمان کی نعمت عطا فرمائی. یہ وہ دولت ہے کہ جس سے بڑھ کر دنیا اور آخرت میں اور کوئی نعمت نہیں. ایمان کی نعمت بھی اللہ تعالی نے بن مانگے عطا فرمائی، انسان بھی بن مانگے ہمیں بنا دیا، اور پھر نیکیوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ لگا دیتے ہیں. تو یہ سارے اس کے فضل و احسان ہی ہیں. اگر اس کو قدردانی کی نگاہ سے دیکھا جائے تو اس میں ترقی ہوتی ہے، اور جلا ملتی ہے. حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ ایسے اولیاء کاملین میں سے گزرے ہیں کہ انسان تو انسان، جانوروں پر بھی اگر آپ نے توجہ ڈالی، ان کے بھی تقدیر بدل گئی، لیکن اپنی حقیقت کو ایسے پہچانے کہ ایک کتے کو دیکھ کر، اس کے زبان حال کے سوال کو سن کر، آنسو بہا رہے ہیں، کوئی گھمنڈ، کوئی تکبر، کوئی ناز نہیں۔ ایک کتا تھا، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جب کبھی حضرت جنید بغدادی مسند ارشاد پر جلوہ فروز ہوتے تو کتا بھی بیٹھ جاتا اور دور سے تکتا رہتا، ٹک ٹکی باندھ کے حضرت جنید بغدادی کو دیکھتا رہتا، آپ اس کی طرف توجہ نہیں فرماتے تھے۔ ایک دن آپ کی توجہ اس کی طرف چلی گئی کہ جہاں کہیں ہم اپنا واعظ و ارشاد شروع کرتے ہیں تو کتا بھی آ کے بیٹھ جاتا ہے اور ٹک ٹکی باندھ کے حضرت جنید بغدادی کو دیکھتا رہتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ نے بھی اس پر توجہ دی اور دھیان دیا، توجہ کا اثر اس پر ایسا ہوا کہ کتا ہونے کے باوجود وہ کتا جب پلٹ کر واپس اپنے کتوں میں گیا، بغداد کے گلی کوچوں کے کتے اس کے ارد گرد گھومنے لگے۔ بزرگان دین لکھتے ہیں کہ جب کبھی وہ کہیں بیٹھتا تھا تو 40-40 کتے اس کے ارد گرد حلقہ لگا کر بڑے ادب سے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ ایک کتے پر بھی اللہ والے کی نظر توجہ پڑی تو وہ کتا بھی عام کتوں سے ممتاز ہو گیا۔ ایک بزرگ گزرے ہمارے بڑے، حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ کے پیر و مرشد حضرت باقی باللہ۔ اللہ والوں کے حال بڑے ہی عجیب و غریب ہوتے ہیں، زندگی ساری وہ عبادت اور ریاضت میں اور محنت اور مجاہدوں میں گزارتے ہیں تو ان کے دل کی دنیا بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے، اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے جو معاملات ہوتے ہیں بڑے خصوصی ہوتے ہیں۔ تو آپ کا ایک خادم خاص تھا، نان بھائی تھا، کہ جب کبھی آپ کے پاس کوئی مہمان آتا تو فوراً خاطر مدارات کے لیے کھانا تیار کر کے وقت کے اوپر مہیا کر دیتا۔ ایک دن موسم ناموافق تھا اور توقع نہ تھی کہ کوئی مہمان آئے گا، خلاف معمول مہمان آ گیا، اور کوئی وقت بھی ایسا بے وقت تھا کہ جس کے اندر کھانا تیار کر کے فراہم کرنا دشواری کا باعث تھا۔ تو حضرت باقی باللہ رحمہ اللہ کو یہ توقع نہ تھی کہ اس وقت بھی مہمان کے لیے جو بے وقت آیا، موسم کے بدلاؤ کے وقت میں آیا، کوئی آندھی بارش طوفان چل رہا ہوگا، اور اس وقت میں کھانا مہیا کر دینا یہ بھی دشواری کا ذریعہ تھا، تو توقع نہ تھی کہ آج ہمارا نان بھائی اس کے لیے کھانا پیش کر سکے گا۔ لیکن تھوڑی ہی دیر میں دیکھا کہ وہ نان بھائی کھانا تیار کر کے لے آیا۔ حضرت کی طبیعت بڑی خوش ہوئی، دل باغ باغ ہو گیا کہ یہ تو بڑا خدمت گزار ہے کہ موسم بھی ناموافق ہے اور مہمان بھی وقت سے بے وقت آیا، لیکن اس نے یہ کچھ نہ دیکھا، اپنی خدمت پوری پوری انجام دی اور فوراً ہاتھ کے ہاتھ آنے والے مہمان کے لیے کھانا تیار کر کے پیش کر دیا۔ تو حضرت جب بہت خوش ہوئے تو فرمایا کہ بولو بھائی، تمہاری کوئی دلی خواہش ہو، کوئی چاہت ہو، تم کیا چاہتے ہو، کیا تمہاری دلی مراد ہے، ہم دعا کریں تمہارے لیے ویسے ہی ہو جائے۔ یہ ایک بہت بڑا مقام ہوتا ہے کہ انسان کسی کا دل جیت کر اس کے دل سے نکلی ہوئی دعا کو حاصل کر لے۔ اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، ماں باپ کا دل ایسا خوش کر دے کہ خود ان کے دل کی گہرائی سے دعا نکل پڑے۔ شاگرد اپنے استاد کو خوش کرے کہ استاد دعا دیے بغیر نہ رہ سکے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ایک بہت بڑی جماعت ایسی ہے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں خود ہی لی ہیں، ایسے سچے جذبات کے ساتھ آپ کی اطاعت اور فرما برداری اور آپ کی خدمت گزاری کی ہے کہ جس کے اندر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشکش کی کہ بولو کیا چاہیے، مانگو کیا مانگتے ہو۔ تو یہ بڑا اونچا مقام ہوتا ہے کہ انسان ایک تو کسی سے دعا کی درخواست کرتا ہے اور وقتی طور پر لفظی دعائیں لے لیتا ہے، لیکن وہ دعا جو دل کی گہرائی سے نکلتی ہے، سامنے والے کی عملی خدمت پر یا فرما برداری پر، وفاداری وفا شعاری پر، خود دل برجستہ بے ساختہ دعا دینے پر مجبور ہو جائے، تو یہ دعا بڑی گہری اثر رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی جو رات کے وقت میں تہجد کا سارا انتظام، پانی، لوٹا، مسلح، مسواک، آپ کی پورے انتظامات کر کے آپ کے دروازے پر ٹیک لگا کر بیٹھے رہتے، حضرت ربیعہ، جیسے صبح آپ تہجد کے لیے اٹھتے، دروازے میں ہل جل ہوتی، حرکت ہوتی، فوراً بیدار ہو جاتے۔ فرماتے ہیں کبھی کبھی تو میری آنکھ لگ جاتی، میں آپ کے در دولت کے دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر وہیں سو جاتا، جب صبح کچھ ہل جل ہوتی فوراً جاگ جاتا، فوراً آپ کے لیے پھر وضو کا پانی، مسواک اور مسلح وغیرہ جو اس زمانے کی ضروریات تھیں وہ ساری مہیا کرتے۔ ایک دن خوش ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ربیعہ بولو کیا چاہیے، مانگو کیا مانگتے ہو۔ تربیت کا عمدہ اثر دیکھیے کہ دنیا کی تو نعمت ملی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب و جوار ملا ہوا ہے، رات دن آپ کا ساتھ ملا ہوا ہے، دنیا میں صحابیت کا شرف ملا ہوا ہے، تو دنیا کی عظیم نعمت تو ملی ہوئی ہے، کوئی باغات، کوئی جائیداد، کوئی ترقی، کوئی عروج، مالداری، دنیا داری، اس چیز کا سوال کرتے تو وہ تو وقتی تھا، 60-70 سال کی زندگی ہے تو وہ سارے سامان بھی 60-70 سال کے تھے. اچانک جب آپ نے پیشکش کی کہ مانگو کیا مانگتے ہو، تو تربیت کا اثر ظاہر ہوا، کہا گیا رسول اللہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. دنیا میں تو اللہ پاک نے یہ سعادت دی ہوئی ہے کہ مدینہ منورہ کی گلی کوچوں میں ہم آپ کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، اور عبادات اور طرح طرح کے معاملات میں آپ کے ساتھ شب و روز گزارتے ہیں. جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، بس تم کثرت سجود کے ذریعے میری معاونت کرنا، عبادت کے اندر انہماک رکھنا، طاعات میں لگے رہنا، تو انشاءاللہ جنت میں میرا ساتھ نصیب ہوگا. کئی ایک صحابہ ہیں کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش کر کے، آپ کا دل جیت کے، آپ کے دل سے نکلی ہوئی دعائیں حاصل کی، اور دنیا میں بھی ان کے اثرات ایسے دکھائی دیے کہ وارے کے نیارے ہوئے. غرض یہ کہ بزرگ نے بھی، حضرت باقی باللہ نے اپنے اس نان بھائی سے بولا کہ مانگ کیا مانگتا ہے، بول تیری کیا خواہش. تو ایک زمانے سے خدمت کرتا چلا آ رہا تھا، آپ کی بزرگی کو دیکھتا چلا آ رہا تھا. بزرگوں کے معاملات اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑے نازک اور حساس ہوتے ہیں. ایک بزرگ تھے، بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ گئے کہ حضرت بارش نہیں ہو رہی، ذرا دعا فرما دیں. کہا کہ نہیں، آج کل ہماری اللہ میں سے لڑائی ہے. کہا یہ عجیب بات ہے، بزرگ بھی ہیں، اللہ کے ولی بھی ہیں، اور اللہ میں سے لڑائی ہے. کہا کہ ہاں آج کل لڑائی ہے، ہمارے معاملات آج کل، ہماری دعا قبول نہیں ہوگی. اچھا چلو ایسا ہی ہے، میرا رومال ہے، ذرا اس کو دھو کے دھوپ میں لٹکا دو، کیونکہ اللہ میں سے لڑائی چل رہی تھی. بزرگ تھے، ولی ایک کامل تھے، کشف اور مراقبے کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے سلسلے چلتے تھے. تو ان دنوں کوئی ناز و انداز کا معاملہ ہوا ہوا ہوگا، تو کہا کہ آج کل اللہ میں سے ہماری لڑائی ہے، چلو یہ کپڑا میرا ذرا دھو کے لٹکا دو دھوپ میں. کپڑا انہوں نے دھو کے لٹکایا، دھوپ موجود تھی، دیکھتے دیکھتے بادل آئے اور اس بھیگے ہوئے کپڑے کو سوکھنے کے بجائے اور زیادہ گیلا کر دیا، بارش برس گئی، کپڑا اور بھی زیادہ تر بتر ہو گیا. کہنے لگا میں نے نہیں کہا تھا آج کل اللہ میں سے میری لڑائی ہے، کپڑا سوکھنے نہیں دیں گے. تو ایسے اونچے اللہ سے تعلق رکھنے والے اللہ کے دوست حضرت باقی باللہ، جو ولایت کے اتنے اونچے مقام پر فائز ہیں، ایک موقع پر کسی نے آپ کی تعریف کی تو آپ خاموش رہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت ہو گئی، آپ کی وہ ساری کیفیات منجمد ہو گئیں، وہ ساری جو اندرونی صلاحیت ہی وہ سب جام ہو گئی، انقباس کی کیفیت طاری ہو گئی. بڑے پریشان، نہ رونا آ رہا ہے، نہ وہ کیفیات باقی رہیں جو ہوتی تھیں. کافی وقت گزر گیا بے چینی میں، اس طرح میں اللہ تعالیٰ سے رابطہ رکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں، لیکن معاملات کھلتے نہیں. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا اور اس غلطی پر نشاندہی کی گئی. اب کہاں گئے اللہ، اس کا تدارک، اس کی معافی کی کوئی صورت، جو آپ کہیں. فرمایا کہ جاؤ مدرسے کے جو بچے ہیں حفظ و ناظرہ پڑھنے والے، قرآن کریم کے طالبین، ان سے جا کے دعا کراؤ، وہ اگر سفارش کریں گے تو بات مان جاؤں گا. یہ دنیا میں بھی انسان کو نظر آتا ہے کہ جو انسان کا محبوب ہوتا ہے، جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے، تو اس کی بات انسان بہت جلدی مان جاتا ہے. ہمارے یہاں مدرسے میں یہ چیز نظر آتی ہے کہ ایک استاد ایک شاگرد سے ناراض ہو گئے، وہ دوسرے استاد کے پاس آیا کہ استاد جی آپ سفارش کر دیں. اب ان استاد کا ان استاد سے بڑا گہرا تعلق ہے، تو اس استاد شاگرد کی ناراضگی ہے، لیکن جب اس استاد نے ان سے کہا کہ آپ تھوڑا سا نرم ہاتھ، فوراً منٹوں میں سارا غصہ کافور ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جب آپ نے کہہ دیا معاملہ ختم ہے. تو جو محبوب ہوتا ہے، محبوب سے انسان کا تعلق بڑا لاڈ اور پیار کا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ اگر میرے یہ طلبہ جو قرآن کے طلبہ ہیں، یہ اگر دعا کریں گے آپ، ان سے دعا کرائیں، تو پھر آپ کا معاملہ دوبارہ بحال ہوگا. آپ گئے اس وقت جو وہاں مدرسہ تھا، وہاں مدرسے میں جب پہنچے تو اچانک خلاف معمول اتنے بڑے درویش کا، اتنے بڑے ولی کامل کا مدرسے میں آ جانا، سارے مدرسے میں کھلبلی مچ گئی، اساتذہ بھی آگے پیچھے بھاگنے لگے، طلبہ بھی حیران ہو گئے کہ اس وقت اتنے بڑے بزرگ کیسے تشریف لے آئے. تو سب حیران پریشان اور استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ جاری ہوئے، اور دل ہی دل میں کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ، یہ تو میری عزت افزائی کے لیے مجھے بڑا سمجھ کر کھڑے ہو رہے ہیں، لیکن انہیں معلوم نہیں ہے کہ مجھے ان کے پاس بھیجا گیا ہے کہ یہ آپ کے نزدیک زیادہ بڑے ہیں، یہ اگر سفارش کریں گے، دعا کریں گے، تو ان کی دعا میرے حق میں قبول ہوگی اور معاملات دوبارہ سے بحال ہوں گے. آئے اور پھر ان بچوں سے دعا کرائے کہ بچوں میرے حق میں دعا کرو. ان طلبہ نے جب دعا کی تو پھر دوبارہ سے وہ کیفیات ساری بحال ہوئیں. اللہ تعالیٰ کے معاملات بڑے عجیب و غریب ہیں. تو بہر کیف اس خادم خاص نے, نانبائی نے, جب آپ کی طرف سے پیشکش ہوئی کہ مانگو کیا مانگتے ہو, کہا کہ حضرت جو آپ کے دل کی کیفیات ہیں میں بھی چاہتا ہوں کہ میرے دل کی کیفیات بھی وہی ہو جائیں. تو اس کی خواہش تھی, حضرت نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے. اس کو اپنے سینے سے لگایا, گلے لگا لیا, سینے سے لگا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی. وہ دعا قبول ہوئی اور اس نان بھائی کی جو بظاہر خادم تھا لیکن حضرت نے توجہ ڈالی, اللہ سے دعا مانگی, تو آپ کی دلی کیفیات اس بندے کے اندر بھی منتقل ہو گئی. لیکن حضرت باقی باللہ تو شروع سے ایک مجاہدے کے دور سے گزرتے چلے آ رہے تھے, اس دل کے اندر وہ تحمل پیدا ہو چکا تھا. تحمل یہ اس صفت کو برداشت کرنے کی ہمت. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا, یا رب میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں دنیا ہی میں. فرمایا کہ تحمل نہیں کر سکیں گے آپ. نہیں نہیں یا اللہ مجھے آپ اپنی ذات کو دکھائیں. فرمایا کہ نہیں دیکھ پائیں گے, آپ میں اتنا تحمل نہیں ہے. دنیا کی ان آنکھوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے دنیاوی صلاحیت رکھی ہے, آخرت میں جب اللہ تعالیٰ اپنا دیدار عطا فرمائیں گے تو وہاں وہ صلاحیت عطا فرمائیں گے, وہ تحمل عطا فرمائیں گے کہ جس آنکھ کے اندر اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا تحمل ہوگا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ جیسے جلیل القدر پیغمبر اللہ تعالیٰ سے فرمائش جب کر لی, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے کوہ طور پر نظر رکھے, میں اپنی تجلی وہاں ڈالوں گا, آپ اس کو دیکھنا. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. اللہ نے ایک جھلک اپنی ڈالی اس پر کوہ طور پر, کوہ طور تو سرما بن گیا اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ بے ہوش ہو کے گر پڑے. تو تحمل, کسی بھی خوبی کو کسی بھی صفت کو برداشت کرنے کے لیے تحمل چاہیے. تو اب وہ اس خادم خاص نے چاہت تو ظاہر کر دی, حضرت کی جو کیفیات تھیں, جو دل کی کیفیات تھیں, وہ چونکہ مجاہدات کے دور سے گزر کر آئے تھے اور اپنی قلبی کیفیات کے تحمل کے مطابق ان کو کیفیات دی گئی تھیں. آپ تو زندگی بسر کر رہے تھے لیکن وہ نان بھائی چونکہ اچانک اس پر وہ دل کی کیفیات منتقل ہوئیں, تین دن کے بعد اللہ کو پیارا ہو گیا. غرض یہ ہے کہ اللہ کے دوستوں کے عجیب و غریب معاملات ہوتے ہیں. ایک طرف اتنے بڑے ولی کامل حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ اور دوسری طرف ایک کتے کو دیکھ کر رو رہے ہیں اس بات کے اوپر کہ اس نے مجھ سے ایسا سوال کر لیا کہ جس کا مجھ پر میرے پاس جواب نہیں. کہ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کا محض احسان ہے, فضل و کرم ہے کہ جس نے اپنی فضل و کرم اور اپنے پیارے انتخاب کے ذریعے ہمیں انسان بنا دیا اور دیگر مخلوقات کو دوسری شکلوں میں پیدا فرما دیا. تو ناز, گھمنڈ, اترانا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں, عاجزی, انکساری ہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. حضرت جنید بغدادی رحیم اللہ کا جب انتقال ہو گیا, وقت جب قریب آیا تو رو رہے تھے آپ کے جو احباب تھے, کہا کہ حضرت اس قدر کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ میری 80 سالہ زندگی کی جو عبادات اور طاعات ہیں وہ ایک بال سے زیادہ باریک دھاگے پر بندھی ہوئی لٹک رہی ہیں, اور اللہ تعالیٰ کا جو ایک سہارا ہے, سہارا بے نیاز, اس کے اندر وہ جھول رہی ہیں. نہیں معلوم کہ وہ بارگاہ شرف قبولیت تک پہنچ پائیں گی یا ہوا کے جھونکے سے مسترد کر دی جائیں گی. 80 سال کی شب و روز کی عبادت اور ریاضت, جو آپ نے پوری محنت اور لگن سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت جمع کی, وہ آپ کو دکھائی گئی کہ ایک باریک سے دھاگے کے اندر لٹکی ہوئی جھول رہی ہیں. خوف زدہ تھے کہ نہیں معلوم یہ محنتیں کارآمد ثابت ہوں گی یا رائیگاں چلی جائیں گی. رو رہے ہیں, آنسو بہا رہے ہیں, جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر عظیم الشان ہستی ہیں کہ آپ کی خوبیاں ان کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن جاتے جاتے اپنے صاحبزادے سے فرمایا کہ میرا چہرہ جلدی کرو, گود سے ہٹاؤ, زمین پر رکھو, شاید کہ عمر کا غبار آلود چہرہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جائے اور عفو درگزر کا معاملہ فرما دے. حالانکہ اتنے بڑے بڑے اعزاز جیتے جی حاصل کر گئے, زبان نبوت نے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دے دی, ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, سعد فی الجنہ, سعید فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ, 10 افراد کو ایک ہی محفل میں آپ نے جنت کی بشارت دی. عشر مبشرہ کہ 10 افراد کو جیتے جی آپ نے جنتی ہونے کی بشارت دی, لیکن وہ ساری بشارت ایک طرف اور اپنی ذات کی فنائیت اور اپنی طرف نظر کرتے ہوئے اللہ کی شان کریمی سے آسرا اور امید کرنے کی حالت یہ کہ جاتے جاتے اپنا سر زمین پہ رکھوا کے دنیا سے رخصت ہوئے. اللہ تعالیٰ کو یہی چیز پسند ہے کہ بندہ عاجزی کا اظہار کرے اور گناہوں پر ندامت کا اظہار کرے تو حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ بھی آخری لمحات کے اندر رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، اور آپ کی وہ پوری جمع پونجی ایک بال سے زیادہ باریک دھاگے کے اندر لٹکی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور وہ فضا میں ہچکولے کھا رہی ہے اور سہرائے بے نیاز کے اندر موجود ہے. معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے یا رد فرما دیں گے. اسی کیفیت میں آپ انتقال فرما گئے. انتقال کے کچھ زمانے کے بعد کسی دوسرے اللہ والا کو خواب میں نظر آئے، پوچھا کہ کیا بیتی، کیا بنا؟ فرمایا کہ 80 سال کی عبادت تو ایک طرف، اس پر تو اللہ تعالیٰ نے نگاہ بھی اٹھا کر نہ دیکھی، صرف راتوں کو اٹھ کر جو چند رکعت اس کے لیے پڑھتا تھا وہی اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی، اللہ تعالیٰ نے معافی کا معاملہ فرما دیا. اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے انداز میں کوئی بھی انداز پسند آ جائے، کوئی بھی سلسلہ پسند آ جائے، بسا اوقات عمل تھوڑا سا ہوتا ہے، مختصر ہوتا ہے، لیکن بارگاہ رب ذوالجلال میں شرف قبولیت حاصل کر جاتا ہے. بنی اسرائیل کے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک بیان فرمائے. ایک بچے کا واقعہ آپ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی عظیم الشان ہے، عظمت والی، کبریائی والی، جلال والی، جمال والی، احکم الحاکمین، شہنشاہ ہے وہ. فرمایا کہ ایک بچہ اپنی ماں کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے نکلتا تھا، ماں پہاڑ پر چڑھی ہوئی بکریاں چرا رہی تھی. اس بچے نے اپنی ماں سے پوچھا کہ ماں آپ کو کس نے پیدا کیا؟ اس نے کہا کہ اللہ نے. کہا کہ میرے والد کو کس نے پیدا کیا؟ کہا کہ اللہ نے. تو کہا کہ یہ مجھے کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے. آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے. یہ پہاڑ کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے. ہر چیز کے سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ کو وہ بتاتی رہیں، تعارف کراتی رہیں. یہ جو بھیڑ بکریاں ہماری اتنی ساری ہیں، ان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے. زمین اور آسمان، مجھے، آپ کو، ابا کو، بکریوں کو، پہاڑوں کو، سب کو، جب یہ سوالات کے جواب میں اللہ تعالیٰ کا جواب سنتا رہا تو اس پر اللہ تعالیٰ کی عظمت کھل گئی. بچہ ہونے کے باوجود کہنے لگا کہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ پھر تو بہت عظیم الشان ہے، اللہ تعالیٰ کی شان بہت بڑی ہے، اللہ تعالیٰ کی شان بہت بڑی ہے، اللہ تعالیٰ بہت عظمت شان والا ہے. اس بات کو دہراتے دہراتے گر پڑا اور پہاڑ کی بلندی سے گر کر نیچے چکنا چور ہو کے اللہ کو پیارا ہو گیا. بظاہر ایک بچہ تھا لیکن اللہ کی عظمت دل میں ایسی جگہ کر گئی کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے گن گاتے 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 زمین پر گرا اور جان دے دی. اللہ کی عظمت بڑی ہی بلند و بالا ہے، وہ عظمت شان والا ہے، ذرہ نواز ہے، نقطہ نواز ہے. تو بنی اسرائیل کے آپ نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک شخص تھا جس کو کسی عورت سے محبت ہوئی، عشق ہوا، اس عورت کو بھی اس سے محبت تھی، تعلق تھا، لیکن ان کی شادی نہ ہو سکی. مرد کی شادی کہیں اور ہوئی، عورت کی شادی کہیں اور ہوئی. وقت گزرتا گیا، قسمت سے رہن سہن کی تبدیلیوں میں جب زمانہ گزرا تو ایک موقع ایسا آیا کہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے پڑوسی بن گئے. عورت اپنے شوہر کے ساتھ اور یہ شخص اپنی بیوی کے ساتھ اڑوس پڑوس میں رہنے لگے. دل میں محبت جگہ کر چکی تھی، عشق ہو چکا تھا، لیکن شادی نہ ہو پائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو کسی سے عشق ہو جائے اور اس کو اس نے مخفی رکھا، پوشیدہ رکھا، کوئی ناجائز، کوئی حرام، کوئی غلط کام نہ کیا، عشق ہو جانا، محبت ہو جانا یہ غیر اختیاری چیز ہے. ایک تو آج کل کا عشق ہے نا، جو سوائے بدکاری کے، حرام کاری کے، زنا کاری کے اور کچھ نہیں. آپ نے فرمایا کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، اس کا زنا دیکھنا ہے، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، ان کا زنا چھونا ہے، پاؤں بھی زنا کرتے ہیں، ان کا زنا چلنا ہے، زبان کا زنا گفتگو ہے، یہ تو پورا زنا پر مشتمل ہے. ایک ہے کہ ان تمام گناہوں سے بچتے ہوئے صرف دل کے اندر محبت آ گئی اور وہ محبت بڑھتے بڑھتے عشق کی جگہ لے گئی. فرمایا کہ جو اس کو چھپائے گا اور اسی چھپانے کی حالت میں انتقال کر گیا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، فرمایا کہ اس کو شہادت کا درجہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. تو وہاں پر بھی محبت کا معاملہ تھا لیکن آپس میں شادی نہ ہو سکی. جب یہ آس پاس اور برابر میں رہنے لگے، ایک موقع پر وہ خاتون کسی ضرورت کے لیے نکلی، اپنے اونٹ پر سوار ہوئی، تو اس نے بھی دیکھا کہ یہ جا رہی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہو لیا. یہ چلتے 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 اس کے ساتھ، وہ جب بستی سے نکلی، کہیں دوسری جگہ کا سفر تھا، اس طرف چلتے چلتے جب بیابان میں پہنچی سفر کرتے کرتے، تو یہ پیچھا کرتے کرتے جا رہا تھا، اس کے قریب پہنچا اور جا کر جب بات چیت شروع کی تو وہ خاتون ایماندار تھی، امانتدار تھی، دیانتدار تھی، پاک دامن تھی. اس نے دیکھ لیا کہ میرا سابقہ چاہنے والا، مجھ سے محبت رکھنے والا، یہ میرے ساتھ بیابان میں آ گیا میرا پیچھا کرتے کرتے. سفر کے دوران سناٹا ہے, دور دور تک ہوگا عالم ہے, جنگل بیابان ہے, تو اس نے صرف اتنی بات کہی کہ دیکھو ہماری تمہاری شادی نہ ہو سکی, تم بھی صبر سے کام لو, میں بھی صبر سے کام لیتی ہوں, ہم دونوں صبر کا دامن تھام کر صبر کی سواری پہ سوار ہو کے اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتے ہیں. تم نے بھی چاہا کہ شادی مجھ سے ہو جائے, میں نے بھی چاہا تھا شادی تم سے ہو جائے, لیکن اللہ کی مرضی یہ نہیں تھی. اللہ کی مرضی وہ تھی کہ میری شادی کہیں اور ہو, تمہاری شادی کہیں اور ہو, لہٰذا تم بھی صبر سے کام لو, میں بھی صبر سے کام لیتی ہوں, صبر کی سواری پر سوار ہو کے ہم دونوں اللہ تک پہنچ جائیں گے. کس انداز سے, کس دل کی گہرائی سے اس نے اس کو یہ مختصر سی نصیحت کی تو اس کو دل پہ لگی اور رونے لگا. عورت ذات ہو کے مجھے سمجھا رہی ہے, مجھے نصیحت کر رہی ہے, دل پر چوٹ لگی, رونے لگا, معافی مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ گناہ ہو گیا, معاف فرمانا. وہ عورت تو اپنے جہاں منزل کی طرف جا رہی تھی رواں دواں ہوئی, یہ شخص واپس پلٹنے لگا کیونکہ کافی دور نکل چکا تھا, اب واپسی میں فاصلہ کافی زیادہ تھا. چلتے چلتے اس کو پیاس لگی, دھوپ کا عالم تھا, شدید گرمی تھی, پیاس کی وجہ سے حلق میں کانٹے پڑنے لگے. پیاس کی شدت نے جب ستایا, چلنے سے بھی نڈھال ہو گیا, ایک جگہ لیٹ گئے ایسی انتظار میں کہ اب تو موت ہی آئے گی, آنکھ لگ گئی. کچھ دیر بعد دیکھا کہ ایک اور شخص آیا, اس نے اس کو جگایا, دیکھا تو وہ زمانے کا صحابی تھا جن کو حواری کہا جاتا ہے. کہا کہ تم یہاں کیسے آئے؟ کہا کہ گزر رہا تھا, بھٹک گیا, پیاس کی شدت سے لب دم ہوں, پیاس ستاری اور پانی کا یہاں دور دور بھی نام و نشان نہیں اور پانی اپنے پاس بھی نہیں, تو سوچا کہ چلو تم بھی لیٹے ہو, میں بھی تمہارے ساتھ ہی آ رہا ہوں, ایک سے دو ہو کر مر جائیں گے, تمہارے پاس آ گیا. اس پر اس نے کہا کہ دعا کرو اللہ میں بارش کا انتظام کر دے, پانی بھیج دے, کہیں سے پانی آ جائے. تو اس پر اس نے کہا کہ میں تو گنہگار ہوں, وہ جو عاشق تھا کہا کہ میں تو گنہگار ہوں, میں تو دعا نہیں کر سکتا, تم دعا کرو. تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے, تم گنہگار ہو, دعا کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے, تو چلو میں دعا کرتا ہوں, لیکن تم آمین تو کہنا. اس نے دعا کی, گڑ گڑایا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ پیاس کی وجہ سے مزید چلنے کی ہم میں ہمت نہ رہی, سفر دور کا ہے اور موت کا خطرہ منڈلا رہا ہے, آپ اپنی رحمت کا بادل بھیج دیں, بارش برسا دیں, ہمیں سیراب فرما دیں, ہماری زندگی بچا لیں. یہ دعا کرتا جا رہا تھا اور وہ گنہگار عاشق, وہ عاشق صادق آمین کہتا چلا جا رہا تھا. دعا قبول ہوئی, اللہ تعالیٰ نے بادل کا ایک ٹکڑا بھیج دیا, پانی برسنا شروع ہوا. پانی جب آیا تو ان لوگوں نے پیاس بجھائی, اور اس کے بعد جب تازہ دم ہوئے تو پھر واپس اپنی علاقے کی طرف چلنے لگے. جب دونوں کے دونوں چلنے لگے تو بادل بھی ان کے ساتھ ساتھ ان کے سر پر سایہ کرتے ہوئے چلنے لگا. چلتے چلتے جب یہ آبادی میں آ گئے تو بادل کا وہ ٹکڑا جس نے پانی برسا کر اللہ کے فضل سے ان کو سیراب کیا تھا, انہی کے سر پر سایہ کیے ہوئے چلتا چلا آ رہا تھا. آتے آتے جب اپنے علاقے میں پہنچ گئے, اب ایک کا گھر ادھر تھا, دوسرے کا گھر ادھر تھا, تو وہاں پہنچ کر جب یہ اپنے اپنے محلے کی طرف بڑھنے لگے, تو جب یہ دونوں آپس میں جدا ہوئے تو وہ بادل کا ٹکڑا اس عاشق کے سر پر سایہ کرتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ ہو لیا. تو وہ جو حواری تھے, جو زمانے کے پیغمبر کے صحابی تھے, وہ حیران ہوئے, کہا کہ ہم تو سمجھ رہے تھے یہ بادل کا ٹکڑا میری وجہ سے سایہ کیے ہوئے ہمارے ساتھ چل رہے, لیکن معلوم ہوا کہ یہ بادل تو تمہاری وجہ سے آیا. اس پر اس نے کہا کہ میرا اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے. پھر اس نے پوری داستان سنائی, پورا واقعہ سنایا کہ میں کس مقصد کے لیے نکلا تھا, اور وہاں رو کر توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگ کے واپس پلٹ رہا تھا, لیکن پیاس کی شدت کی وجہ سے وہاں لبے دم ہو کے پڑ گیا تھا. تو اس پر اس حواری نے کہا کہ اے عاشق, تو نے ایسی اللہ تعالی سے توبہ کی کہ جس توبہ کی برکت سے اللہ تعالی نے پانی بھی تیری وجہ سے برسایا, ہماری زندگی بھی اللہ تعالی نے دوبارہ بخش دی, اور یہ بادل کا ٹکڑا تیرے ساتھ جا کے اس بات کو بتا رہا ہے کہ یہ بادل تجھ پر سایہ کر رہا تھا, میں تیرے بادل کے سایہ میں چل رہا تھا, نہ یہ کہ تو میرے بادل کے سایہ میں چل رہا تھا. گمان تو یہ ہو رہا تھا کہ یہ حواری ہے, صحابی اپنے وقت کا, اس کی بات کو اللہ تعالی نے لاج رکھی اور بادل کا سایہ بھیج دیا. لیکن آگے جا کے معاملہ راز فاش ہوا کہ بظاہر گناہگار تھا لیکن اللہ کے سامنے آنسو بہائے, تو اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا پسند آئی, اور ہاتھ کے ہاتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی قربت کا معاملہ دکھا دیا کہ بندو تم دونوں دعا کر رہے ہو, بظاہر یہ ہے کہ شاید اس حواری کی دعا کی بدولت اللہ تعالی نے بارش برسائی، لیکن اس گناہگار کے گناہوں کے اوپر نادم ہو کر اور صبر کا دامن تھامنے پر، آنسو بہانے پر اللہ تعالی نے رحمت کی بارش بھی برسائی، ان کو نئی زندگی بھی عطا فرمائی اور بادل کا سایہ سر پہ کر کے بتا دیا کہ ہماری رحمت کے سایہ میں تم موجود ہو۔ اللہ تعالی بڑے ہی غنی ہیں، بہت ہی قدردان ہیں، عاجزی انکساری کرنے والے کو پسند فرماتے ہیں اور گنہگار سے اللہ تعالی نفرت نہیں فرماتے بلکہ اس کی توبہ کا انتظار فرماتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، جن کے ساتھ ساتھ حواری چل رہے تھے، آپ کے جو صحابی تھے، اور اوپر پہاڑ کے اوپر ایک ڈاکو بیٹھا ہوا تھا، اس کی نظر پڑی کہ واہ کیسے اللہ کے پاکیزہ بندے ہیں، وقت کے پیغمبر ہیں، ساتھ میں چلنے والے بھی کیسے پاکیزہ لوگ ہیں، تو اس کو پھر اپنے گناہوں پر تھوڑی ندامت ہوئی۔ جو گندا آدمی ہوتا ہے تو وہ پاکیزہ آدمی کو دیکھ کر اس کو اپنا گند زیادہ نظر آتا ہے، تو رشک کرنے لگا کتنے مبارک لوگ ہیں کہ پیغمبر اور پیغمبر کے ساتھ ہی کیسے پاکیزہ لوگ ہیں۔ دل میں ندامت پیدا ہوئی، پہاڑ سے اتر چلایا، سوچا کہ میں بھی ان کے ساتھ ہو لیتا ہوں، میں بھی پاک و صاف ہو جاتا ہوں۔ اتر کر جب نیچے آیا تو جو ساتھ میں حواری چل رہا تھا، جو حضرت عیسیٰ کا صحابی جو ان کا ساتھی تھا، اس نے حقارت بھری نگاہ سے دیکھا کہ یہ گنڈا بدماش، مت کا ڈاکو، یہ ہمارے پاس کیا کرنے آ گیا۔ صرف ایک حقارت بھری نگاہ اس پر ڈالی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً وحی آ گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، فرمایا کہ آپ کے ساتھ جو یہ دو افراد چل رہے ہیں، ایک آپ کا حواری اور ایک ابھی ابھی اتر کر آنے والا ڈاکو، ان دونوں کو آپ کہہ دیجئے کہ اثر نو عمل کرو، اس کا پچھلا سارا نیکیوں کا کھاتا ختم ہو گیا، اس کا پچھلا سارا گناہوں کا کھاتا ختم ہو گیا۔ فرمایا کہ ان دونوں سے آپ کہہ دیں کہ اثر نو اپنے اپنے عمل کرو۔ اس نے حقارت بھری نگاہ سے اس کو دیکھا کہ گنڈا بدماش، ہم جیسے پاکیزہ لوگوں کے ساتھ کیا کرنے آیا۔ اس کی حقارت کی نگاہ نے اللہ کی بارگاہ میں اس کے سارے اعمال کو مردود کر دیا، سارے اعمال رائگاں ہو گئے۔ فرمایا کہ اس سے کہہ دیں کہ نئے سرے سے اب محنت کرے، اور وہ نادم ہو کر، پشیما ہو کر، شرمندہ ہو کر اتر چلا آیا، اللہ کے نیک بندے کو دیکھ کر رشک کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ انداز پسند آیا، اس کے گناہوں کا صفایا کر دیا، فرمایا کہ سارے گناہوں کا حساب بے باک ہے، نئے سرے سے نیکیوں کا کھاتا جمع کرو۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عاجزی انکساری پسند ہے، تواضع پسند ہے، نیکی کر کے بھی اللہ تعالیٰ کو ڈرنے والے بندے پسند ہیں، ورنہ تو یہ 500 سال کی عبادت کیا کوئی کم عبادت ہے؟ یہ ساری عبادت بھی اللہ کے فضل و کرم کے سامنے بالکل ہیچ ہے۔ اس نے جو ہم پر انعامات کیے، جو ہم پر بارشیں کی، جو فضل و کمال کیے، تو بزرگان دین کا یہی معاملہ ہے کہ ہمیشہ اپنی ذات کو، اپنی حقیقت کو یاد رکھا۔ بڑے سے بڑے ولی بھی بن گئے، جتنے زیادہ ولایت کے اندر عروج حاصل کرتے جاتے ہیں، اتنے ہی زیادہ اپنی ذات کو مٹاتے چلے جاتے ہیں، اور اتنے ہی زیادہ اپنی انا کو فنا کرتے چلے جاتے ہیں۔ بزرگی میں جتنا زیادہ انسان آگے بڑھتا ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اتنی اپنی بندگی اس پر کھلتی ہے، اور بندہ اپنے آپ کو گندا سمجھتا ہے، حقیر اور ادنا سمجھتا ہے۔ بڑے بڑے واقعات موجود ہیں اکابرین امت کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی جو کائنات کا خلاصہ ہے، امام الانبیاء ہے، محبوب کبریا ہے، آپ سے بڑا تو کوئی اللہ کا ولی گزرا ہی نہیں۔ آپ کی حالت ایسی ہوتی تھی کہ آپ جھک کر کھانا کھاتے تھے، کبھی آپ کو ٹوک دیا کہ یا رسول اللہ ذرا ٹیک لگا کر کھا لیں، آپ اور جھکنے لگے، اور جھکنے لگے، جھکتے جھکتے اپنا سر زمین پہ ٹیک دیا کہ میں تو غلام ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، میں ٹیک لگا کر کہاں کھاؤں گا۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ آج جی کا پینکر بنے ہوئے، جھکتے 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 کجاوے کی لکڑی سے آپ کا امامہ ٹکرا گیا۔ تو ولایت میں یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی دوستی جتنی بڑھتی ہے، اپنی ذات کی حقیقت اتنی ہی کھلتی ہے، انسان اپنے آپ کو اتنا ہی گرا ہوا محسوس کرتا ہے، اپنے آپ کو سب سے کمتر محسوس کرتا ہے، اسی میں اس کا کمال ہے۔ اللہ کے سامنے اپنی ذات کو مٹانے والا، اپنے آپ کو جھکانے والا، اللہ تعالیٰ پھر اس کو بلندی شان عطا فرماتے ہیں۔ ہمارے یہاں کے ایک بڑے بزرگ گزرے، حضرت علی حجویری رحمہ اللہ، بڑے اونچے درجے کے بزرگ گزرے، لیکن بزرگوں کے اندر جتنی زیادہ ولایت اونچے درجے کی ہوتی ہے، اتنی زیادہ فنائیت بھی اونچے درجے کی ہوتی ہے۔ جس طرح حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ دریا کے کنارے سے اپنے شاگرد کے ساتھ گزر رہے تھے، کشتی کے اندر چند نوجوان تفریح کے لیے نکلے ہوئے تھے، تو دیکھ کر ایک بزرگ شخصیت ہیں، کوئی مولوی صورت ہیں، تو کچھ جملے کسنے لگے۔ چلتے چلتے حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ پر دو چار کیچڑ بھرے جملے اچھال دیے، تو شاگرد کو بڑا ناگوار گزرا کہ حضرت خامخواہ ہم تو اپنا جا رہے ہیں راستے پر، اور یہ لوگ ہم پر خامخواہ جملے کس رہے ہیں، آپ ان کے لیے بد دعا کر دیں کہ اللہ ان کو غارت کرے. حضرت نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, کہا کہ یا اللہ یہ نوجوان کشتی کے اندر مست و مگن ہنستے کھیلتے جا رہے ہیں, خوشیاں منا رہے ہیں, یا اللہ ان کو ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما کہ کل قیامت میں بھی اسی طرح ہنستے کھیلتے آ جائیں. بد دعا کے بجائے دعا دے دی, ایسی وسعت ظرفی, ایسے کشادہ دلی کہ انسان تو پیچ و تاب کھا کے بد دعا دیتا ہے, لیکن کہا کہ یا اللہ جس طرح ابھی یہ لوگ ہنس رہے ہیں, کھیل رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں, بے فکر ہیں, اسی طرح ان کو ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمانا کہ کل قیامت میں بھی ایسی ہنستے کھیلتے مسکراتے آئیں. تو حضرت علی حجویری رحمہ اللہ بڑے اونچے درجے کے امام. حضرت جنید بغدادی کا ایک اور واقعہ بھی بڑا مشہور ہے کہ آپ کو ایک بچہ اپنے گھر کی کسی دعوت کے اندر بلانے کے لیے گیا, حضرت تشریف لے آئے, حضرت چلے آئے, باپ پہچانتا نہیں تھا کہ یہ اللہ والے کون ہیں. اس نے کہا کہ نہیں آپ ہمارے مہمان نہیں ہیں, واپس چلے جائیں. واپس چلے گئے. لڑکا پھر گیا حضرت کو بلانے کے لیے, حضرت آپ چلے ہمارے گھر دعوت ہے, چلے آئے. باپ نے پھر بھگا دیا, پھر چلے گئے. بیٹا گیا بلانے, پھر آ گئے, باپ نے بھگایا, پھر چلے گئے. کسی نے یہ تماشا دیکھا کہ بیٹا بلاتا ہے, باپ بھگاتا ہے, بیٹے کے بلانے پر آ جاتے ہیں, باپ کے بھگانے پر چلے جاتے ہیں. دو تین دفعہ یہ معاملہ ہوا تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت عجیب بات ہے, بیٹا بلا کے لے جاتا ہے اور آپ چلے جاتے ہیں, باپ منع کرتا ہے, واپس آ جاتے ہیں. کہا کہ بیٹے کی خوشی ہے تو اس کی خوشی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی دعوت کو قبول کر کے چلا جاتا ہوں, اور باپ بھگاتا ہے, منع کرتا ہے, تو اس کی خوشی اس میں کہ میں واپس آ جاؤں تو واپس آ جاتا ہوں. اس قدر یعنی اپنے دل کے اندر اللہ کی مخلوق کی محبت سما جاتی ہے کہ اللہ کی رضا اس کی مخلوق کی رضا کے اندر تلاش کرتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق یا اللہ کی عیال ہے, اس کو خوش کرنا. بیٹے کو خوش کر رہے ہیں کہ وہ بلانے میں خوش ہے تو آ رہے ہیں, اور باپ کی خوشی جانے میں ہے تو واپس جا رہے ہیں. اس میں عار محسوس نہیں کی کہ مجھ جیسے آدمی کو خامخا یہ زحمت دے رہے ہیں, بلا رہے ہیں اور بھگا رہے ہیں, بلا رہے ہیں اور بھگا رہے ہیں. یہ بڑا اونچا درجہ ہے, سننے میں تو بہت آسان ہے, لیکن معاملہ اگر خود انسان کی ذات کے ساتھ پیش آ جائے تو انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا, غصے میں آپ سے باہر ہو جاتا ہے. تو حضرت علی حجویری رحمہ اللہ کشتی کے سفر میں تھے, کشتی بھری ہوئی تھی کافی سارے, اس کے اندر اور بھی مسافرین تھے, بڑے چھوٹے, مرد عورت بچے. سفر جاری تھا, ہوا تیز چل رہی تھی. قسمت سے ایک ہی دن پہلے حضرت علی حجویری رحمہ اللہ نے اپنے سر کی حجامت بنوائی تھی, سر صاف ستھرا, چمکتا دمکتا, نئی نئی حجامت ہوئی ہوئی تھی, اور بزرگ ہستی تھے, بوڑھے حضرات کے ویسے بھی سر زیادہ چمکتے ہیں اس طرح چلنے کے بعد. ہوا تیز چل رہی تھی, حضرت نے محسوس کیا کہ ہوا کی تیزی کی وجہ سے کہیں میری ٹوپی اڑ نہ جائے. آپ نے اپنی ٹوپی اتار کر رکھ لی اپنی گود میں, اور ننگے سر سفر چل رہا تھا. کشتی کے اندر کافی سارے بچے, بڑے مرد عورت سوار تھے, تو انہی میں ایک بچہ کہیں آگے سے پیچھے جاتے ہوئے حضرت کے سر کے اوپر نظر پڑی تو اس نے سر کے اوپر ہاتھ پھیر دیا. دوسرے بچے نے بھی دیکھ لیا کہ یہ ایک چکنا چکنا سر تازہ تازہ اس پر اس طرح چلا ہوا, تو اس نے بھی وقت پاس کرنے کے لیے آیا, اس نے بھی آ کے ہاتھ پھیرا. حضرت چپ چاپ اپنا سر جھکائے بیٹھے ہوئے ذکر اللہ میں لگے ہوئے. اب جو دو چار بچے تھے ان کو تو تماشا مل گیا, تو وہ بچے پہلے تو آ کے ہاتھ ملتے رہے کہ نرم نرم چکنا چکنا ایک اللہ والے بوڑھے حضرت کا سر, وہ کیا پہچانتے کہ کون شخصیت ہے, کون بزرگ ہستی ہے. ہوتے ہوتے پھر بچوں نے آہستہ آہستہ چپت لگانے شروع کر دی. ایک بچہ آ رہا ہے تماچا مارتا ہے, دوسرا آتا ہے چپت لگاتا ہے, تیسرا آتا ہے تھپڑ مارتا ہے, اور ساری کشتی والے جو ان کے ماں باپ تھے بڑے تھے, کہہ کہہ مار مار کے ہنس رہے ہیں کہ ایک اللہ والے کے سر پر چھوٹے بچے آ کر مذاق اڑانے کے انداز میں سر پہ چپت مارنے شروع ہو گئے. بڑے لوگوں کی ذمہ داری بنتی تھی کہ ان کو روکتے, ڈانٹتے, دپٹتے, ادب تمیز سکھاتے, لیکن جب وہ کوئی بچہ چپت لگاتا تو سب کہہ کہہ مار کے ہنستے. کافی دیر جب اس معاملے میں گزر گئے, حضرت اپنا سر جھکایا, بالکل دنیا مافیا سے بے خبر ذکر اللہ میں لگے ہوئے تھے, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا, علی جن دیر سے بچے تمہارے سر پر تماچے لگا رہے ہیں, چپت لگا رہے ہیں بغیر کسی وجہ کے, تمہیں ستانے میں لگے ہوئے اور ان کے بڑے کہہ کہہ لگا لگا کے ہنس رہے ہیں, ان کو ایک تماشا مل گیا, تو اگر تو کہو تو میں اس پوری کشتی کو الٹ دوں. تو حضرت علی حجویری رحمہ اللہ سنبھل کر بیٹھے اور اللہ تعالیٰ سے مناجات شروع کی اور فرمانے لگے کہ یا اللہ اگر آپ کشتی کو الٹ نہیں چاہتے ہیں تو پھر ان کے دلوں کی کشتی کو الٹ دیجئے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا ایسی قبول ہوئی کہ حقیقت میں کشتی کو پانی میں ڈبونے کے بجائے اللہ تعالیٰ نے دل کی دنیا بدل دی. اللہ والے کی دعا جو ملی تو پھر ان میں سے جتنے بھی اس کشتی میں سوار تھے ہر ایک مرنے سے پہلے اللہ کا ولی بن کے دنیا سے رخصت ہوا. تو یہ چیز بڑی محنت اور ریاضت کے بعد حاصل ہوتی ہے کہ انسان اپنی ذات کو مٹا لے اور اپنے آگے دوسروں کو اہمیت دینے لگ جائے، اپنے آگے دوسروں کی عظمت شان کو پہچاننے لگ جائے، اپنی ذات کو مٹائے اور اپنی خواہشات کو مٹائے اور دوسروں کو انسان ہمیشہ فوقیت دے، دوسروں کو ہمیشہ آگے رکھے، یہ وقت لگتا ہے، مجاہدہ ہوتا ہے، اس کے بعد جا کے انسان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ اپنی انا کو، اپنی انانیت کو پھر وہ ختم کر پاتا ہے. مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ کے استاد تھے حضرت مولانا سید احمد علی دہلوی رحمہ اللہ. تو بزرگ اپنے روحانی سلسلے میں تو بہت اونچے درجے رکھتے ہیں، لیکن دنیاوی لحاظ سے سیدھے سادے درویش خدا مست ہوتے ہیں. تو ان کے بچپن کے اندر جب کبھی ان کے دوست یار ان سے لڑائی جھگڑا کرتے، اور بچپن میں جیسے بچے لڑتے جھگڑتے ہیں تو گالم گلوچ پہ آ جاتے ہیں، تو جب کبھی ان سے کوئی گالم گلوچ کا معاملہ ہوتا تو پلٹ کر کبھی گالی نہ دیتے، صرف پلٹ کر اتنا کہتے کہ تم ہی ہو گئے ایسے. بچپن کے اندر بھی اتنے محتاط تھے کہ گالی کے جواب گالی سے نہیں دیتے تھے، بلکہ پلٹ کر کہہ دیتے تم ہی ہو گئے ایسے. ایسا جواب کہ جس کے اندر شائستگی بھی موجود اور بدلہ، کہ جتنا انہوں نے کہا کہا تم ہی ہو گئے ایسے، میں تو ایسا نہیں. اور پھر آگے چل کے تو یہ جواب بھی ختم ہو گیا تھا. جب انسان فنائیت کے مدارج طے کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے، تو پھر اس صورتحال میں اس کو اپنی ذات میں ہمیشہ عیوب اور دوسروں کی ذات میں ہمیشہ خوبیاں دکھائی دیتی ہیں. اپنے اندر خامیوں پر نظر رہتی ہے اور دوسروں میں ہمیشہ خوبیوں پر نظر رہتی ہے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مولانا رومی رحمہ اللہ نے مقولے کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں تو اس بندے کو نیک لوگوں کی برائیوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، کہ اس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ دوسروں میں کیڑے نکالتا ہے، نیک لوگوں کی برائیاں، عیب جوئی، ان پر تنقید، یہی اس کا کام اور مشغلہ بن جاتا ہے. اور فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی پردہ پوشی کرنا چاہتے ہیں تو عیب داروں کے عیب بھی اس کے اوپر پھر یعنی ایسے بنا دیتے ہیں کہ پھر وہ عیب دار کے عیب بھی بیان نہیں کرتا. تو یہ انسان کی ذات کے اوپر جو یہ ایک مزاج ہے کہ بعض دفعہ وہ کسی کی خوبیاں ذکر کرتا ہے، بعض دفعہ کسی کی خامیاں ذکر کرتا ہے، تو در حقیقت یہ اپنے ہی کھاتے کے اندر نیکیاں بدیاں جمع کر رہا ہے. اگر تو وہ دوسروں کے اوپر کیچڑ اچھال رہا ہے، تنقید کر رہا ہے، دوسروں کے اوپر اعتراضات کر رہا ہے، اپنی ذات کو فراموش کیے ہوئے ہے، نیک لوگوں میں اگر وہ اعتراضات کر رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس بندے کو اپنی نگاہوں میں ذلیل کرنے کا فیصلہ فرما لیا. اور اگر دوسروں کو عیبوں سے اللہ تعالی نے اس کی نگاہیں بند کر دی تو اللہ تعالی اس کے عیوب پر بھی پردہ ڈالنا چاہتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے جو ایک بڑے بزرگ نے بڑے حوالے سے نقل فرمائی کہ مولانا روم کا مقولہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں نیک لوگوں کی برائی میں اس کو مبتلا کر دیتے ہیں، اور جب کسی کو عزت دینا چاہتے ہیں، کسی کے عیوب پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں، تو پھر اس وقت اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ یہ معاملہ فرماتے ہیں کہ اس کے نگاہوں میں عیب دار کا عیب بھی پوشیدہ کر دیتے ہیں، پھر وہ کسی کے عیب کو ظاہر نہیں کرتا. وہ بندوں کے معاملات کے اندر پردہ پوشی سے کام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھی پردہ پوشی کا معاملہ فرماتے ہیں. شیخ سعدی شیرازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بچپن کے اندر میں اپنے والد ماجد کے ساتھ تھا، اور بچپن ہی سے مجھے عبادت کا ایسی دھن سوار تھی کہ ہر وقت میرے سینے کے ساتھ قرآن کریم لگا رہتا تھا. قرآن کریم کی تلاوت وقت ملا تو فوراً نوافل، عبادات، اور رات دن اسی میں گزارتا تھا. تھا بچہ، ایک رات اپنے والد ماجد کے ساتھ تھا تو ایک جگہ ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں. تو میں نے اپنے والد ماجد سے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ کیسی غفلت کی نیند سو رہے ہیں، ایسے پڑے سو رہے ہیں لگتا ہے جیسے مردہ ہوں، مردوں کی طرح پڑے ہوئے سو رہے ہیں. سوئے ہوئے لوگ جو رات کو آرام کر رہے تھے ان پر ایک گری ہوئی نظر ڈالی کہ ان کو دیکھو کیسے غفلت کی نیند سو رہے ہیں اور ایسے سوئے ہوئے لگتا ہے جیسے مردہ. تو حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میرے والد نے فرمایا کہ میرے پیارے بیٹے، کاش کہ تم اس وقت تم بھی سوئے ہوئے ہوتے تو تمہارے لیے یہ تمہاری عبادت سے زیادہ بہتر تھا کہ کم از کم تم یہ غیبت کا جرم تو نہ کرتے اور دوسروں کے عیب بیان کرنے سے تو پاک رہتے. اس وقت تم نے سوئے ہوئے لوگوں کی برائی کی، غیبت کی، اور اپنی عبادت پر ناز کر رہے ہو، اس عبادت سے بہتر تھا کہ تم بھی سوئے رہتے تو کم از کم غیبت سے بچے رہتے، کم از کم دوسروں کو حقیر جاننے سے بچے رہتے۔ تو بچپن تھا تو والد کی نصیحت کارگر ثابت ہو گئی کہ کبھی بھی دوسرے کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھے۔ انسان کو اگر نیکی کی توفیق مل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کا فضل ہے۔ اب دوسرا بندہ، ہمیں نہیں معلوم کہ اس کا کون سا عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں کتنا مقبول ہو۔ بس اوقات ایک گناہگار بندہ ہوتا ہے لیکن اس کا کوئی چھپا ہوا عمل اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہوتا ہے۔ جمعے کے دن میں نے ایک واقعہ سنا ہے، بڑا سبق آموز۔ ترک کا ایک بادشاہ تھا، مراد اس کا نام تھا، تو اس نے ایک دن اپنے وزیر سے کہا تھا کہ آج رات ہم گشت کریں گے، اپنی رعایا کا حال احوال معلوم کریں گے۔ تو بھیس بدل کے بادشاہ اپنے وزیر کو ساتھ دے کر نکل کھڑا ہوا۔ رات کا وقت تھا، گشت کرتے کرتے ایک جگہ جب پہنچے تو دیکھا کہ راستے کے کنارے ایک شخص سو رہا ہے۔ بادشاہ کو تعجب ہوا کہ میری رعایا کے اندر ایسے افراد بھی ہیں جو گھر سے بے گھر سر راہ سو رہا ہے۔ قریب پہنچ کر آواز دی، اس کو جگانا چاہا تو اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ سویا ہوا نہیں، مردہ لگتا ہے۔ اس کو جب ہلایا تو واقعتاً وہ تو لاش تھی، اور حیران ہوا کہ یہ لاوارث لاش راستے کے کنارے پر پڑی ہے۔ ادھر ادھر لوگوں کو تلاش کیا تو دو نوجوان ملے۔ کہا کہ بھائی ذرا اس کو دیکھو، پہچانتے ہو کہ کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے؟ ان نوجوانوں نے قریب آ کر دیکھا بھالا تو پہچان گئے، کہا ہاں یہ تو فلانے محلے کا فلانا شخص ہے جو بڑا زانی، بڑا شرابی ہے۔ زانی اور شرابی، دیکھتے ہی چھوٹتے ہی سب سے پہلے یہ الزام اس پر لگ گیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، بےچارا مر گیا، اس کو کم از کم ہم لوگ گھر تک پہنچا دیتے ہیں۔ وہ دو نوجوان تو نہیں جانتے تھے کہ سامنے یہ بادشاہ کھڑا ہوا بھیس بدلے ہوئے، اور اس کا وزیر کھڑا ہوا حال حلیہ بدلے ہوئے۔ تو کہا کہ یہ شرابی اور زانی ہے، ہم تو اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے۔ کہا کہ بھائی مر گیا، ٹھیک ہے جو بھی کچھ ہوگا، لیکن مر گیا کم از کم اتنا تو تعاون کرتے ہیں، اس کو پہنچا دیتے ہیں اس کے گھر والوں تک، اس کے ورثہ کے حوالے کراتے ہیں اس کی لاش۔ منت سماجت کی، ان دونوں جوانوں کو راضی کیا، تو چاروں نے مل کر اس کی لاش اٹھائی اور اس کے گھر تک پہنچانے کے لیے چلتے بنے۔ اس کے گھر جب پہنچے، اس کی بیوی موجود تھی گھر میں، لاش پہنچائی اور بتایا کہ تمہارا شوہر وہاں مردہ حالت میں ہمیں ملا ہے۔ تو بیوی کے اوپر تو ظاہر ہے کہ غم کے پہاڑ ٹوٹ گئے، رونے لگی، صدمے سے چور ہو کر بے ساختہ کہنے لگی کہ بڑا نیک تھا میرا شوہر، اللہ کو پیارا ہو گیا، بڑا نیک تھا۔ اس پر وہ دو نوجوان کہنے لگے، ہاں بڑا نیک تھا، پرلے درجے کا شرابی اور زانی تھا، بڑا نیک تھا۔ وہ تو بڑبڑاتے ہوئے غصہ ہو کر چلے گئے، لیکن بادشاہ وہیں کھڑا رہا۔ ظاہر ہے کہ وہ تو رعایا کا ایک فرد تھا، تو بادشاہ نکلا بھی تھا ذمہ داری نبھانے کے لیے۔ تو بادشاہ نے جب بار بار سنا کہ بیوی بار بار کہہ رہی ہے کہ بڑا ہی نیک تھا میرا شوہر، انتقال کر گیا، تو بادشاہ نے کہا کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ زانی ہے، شرابی ہے، اور تم کہتی ہو بڑا نیک تھا، تو آخر اس کی کون سی ایسی نیکی تھی جس کا تم تذکرہ کر رہی ہو؟ اس پر اس نے کہا کہ یہی تو سارا مسئلہ تھا کہ لوگ تو اس کو زانی اور شرابی کہتے تھے، اور میں بھی اس کو سمجھاتی تھی کہ ایسا مت کر، لیکن ہوتا یہ تھا کہ یہ محنت مزدوری کرتا تھا، پیسے کما کے لاتا، اور اس کے بعد گھر کے جو اخراجات ہوتے وہ پیسے دے دیتا، گھر کا خرچہ چلاتا، جو رقم بچ جاتی اس رقم سے یہ شراب خانے چلے جاتا، وہاں سے دو تین بوتلیں شراب کی خریدتا۔ لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ روزانہ شراب خانے آتا ہے، دو تین بوتلیں خرید کے لے جاتا ہے، اور یہ گھر لا کر ان شراب کی بوتلوں کو کھول کے بیت الخلاء میں انڈیل دیتا تھا۔ میں اس سے کہتی کہ تو یہ پیسہ شراب بہا کر کیوں ضائع کرتا ہے، تو وہ کہتا تھا کہ میری ان دو تین بوتلوں کے ضائع کرنے سے کم از کم دو تین مسلمان شراب پینے سے تو رک جائیں گے۔ شراب جب جلدی ختم ہو جائے گی، مانگنے والا آئے گا، اس کو ایمان کے مطابق شراب نہیں ملے گی، تو کم از کم وہ بغیر شراب کے رات گزارے گا۔ تو وہ کہا کرتا تھا کہ میرے اس پیسے کی وجہ سے، اس عمل کی وجہ سے کم از کم دو تین افراد تو شراب پینے سے بچ جائیں گے۔ اور کبھی اس کے پاس پیسے بچ جاتے تو محلے کے اندر ایک طائفہ تھی، تو یہ اس کے پاس پہنچ جاتا اور رات کے وقت اس کو پیسے دیتا اور کہتا کہ آج رات تو تمہارا کام چل گیا، تمہارا نان نفقہ کا انتظام ہو گیا، لہذا گناہ کے لیے اپنے پاس کسی کو مت بلانا۔ میں جب اس کو سمجھاتی تو وہ یہ کہتا تھا کہ میری وجہ سے اگر دو تین آدمی زنا سے بچ جائیں، اور ایک عورت جو مجبور ہے جس کا سلسلہ ہی یہ ہے، تو اگر وہ اس رات گناہ سے بچ جائے تو میرا پیسہ تو کارآمد ہو جائے گا۔ تو میں اس کو سمجھاتی تھی کہ تو پیسہ اپنا برباد کرتا ہے، لوگوں میں بدنامی لیتا ہے۔ تو کہا کرتا تھا کہ میرے پاس نیکیوں کے اور تو اعمال ہیں نہیں، لیکن اگر میرے اس تھوڑے سے عمل کی وجہ سے دو تین آدمی شراب سے بچ جائیں، دو تین آدمی زنا سے بچ جائیں، اور وہ زانیہ گناہ سے بچ جائے، تو شاید کہ بیڑا پار ہو جائے۔ تو میں اس کو سمجھاتی تھی کہ تو بدنامی مول لے رہا ہے، ایسی بدنامی کہ لوگ تو تجھے زانی سمجھتے ہیں، لوگ تو تجھے شرابی سمجھتے ہیں کہ روزانہ شراب کی بوتل لے جاتا ہے، روزانہ زنا کے اڈے پر آتا ہے تو وہ کہاں کرتا تھا کہ میرا معاملہ میرے اللہ کے ساتھ ہے, لوگ جو کہیں کہتے رہیں. بات بھی یہ ہے, حقیقت بھی یہ ہے, حدیث مبارک کا مضمون بھی یہ ہے کہ ایک شخص جو مخلوق کے اندر بدنام ہے تو اگر وہ بدنام ہو تو ہو, لیکن اگر وہ اللہ کی ہاں اور آسمان والوں کی ہاں معزز ہے تو اصل عزت یہی ہے. ایک شخص جو لوگوں میں تو بڑا نیک نام ہو لیکن آسمان والوں میں وہ ذلیل ہو, بدنام ہو, تو پھر دنیا کی عزت اس کے کام کی نہیں. کوئی بھی مرد کوئی بھی عورت, دنیا والے اس کو گنہگار سمجھتے ہوں لیکن آسمان والوں میں وہ نیکوکار ہے, اللہ کے نزدیک وہ نیک ہے, تو یہ انسان کامیاب ہے. اور دنیا کے اندر کوئی شخص لوگوں کی نگاہوں میں گمراہ ہو, گنہگار ہو, بد کردار ہو, لیکن اللہ کی نظروں میں, آسمان والے کی نظروں میں, عرش کے مالک کی نظروں میں اگر وہ معزز ہے, محترم ہے, تو دنیا والوں کی نظر میں گرا ہوا ہونے سے اس کو کوئی نقصان نہیں آتا. تو کہنے لگی, میں سمجھاتی تھی کہ تو بدنام ہو کر مرے گا تو لوگ تو تیرے جنازے میں بھی شرکت نہیں کریں گے. جیسے وہ دو نوجوان بڑی حقارت کے ساتھ چلے گئے کہ زانی اور شرابی, تو یہ کہاں کرتا تھا کہ اللہ کی بندی میرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے, تو کیا بات کرتی ہے, جب میں مروں گا تو میرے جنازے میں شہر کے بڑے بڑے علماء, صلحاء اور قاضی, حتیٰ کہ وقت کا بادشاہ بھی میرے جنازے میں شرکت کرے گا. نہ جانے کس دل کی گہرائی سے اللہ تعالیٰ پر کس ناز کے ساتھ, کس گھمن کے ساتھ وہ یہ بات کرتا تھا کہ وقت کا بادشاہ سامنے کھڑا ہوا ساری تفصیلات سن رہا ہے اور زار و قطار رو رہا ہے. کہنے لگا کہ واقعتاً تمہارے شوہر کی بات پوری ہوئی, اس کے دل کی مراد کو اللہ نے پورا کیا, میں ہی وقت کا بادشاہ مراد ہوں اور یہ میرا وزیر ہے, اور کل ظہر کے وقت میں ہم اس کا جنازہ رکھیں گے. شہر کے تمام علماء, صلحاء اور اولیاء اور بڑے بڑے حضرات, وقت کے قضات, قاضی القضات بھی آئیں گے اور خود میں اس کا جنازہ پڑھاؤں گا. تو بسا اوقات دیکھنے والے انسان کو گناہگار سمجھتے ہیں, حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, لیکن اللہ کے نزدیک اس بندے کا کوئی چھپا ہوا عمل بڑا ہی مبارک عمل ہوتا ہے. تو کبھی بھی کسی کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے, کبھی بھی کسی کے عمل کو ہلکا نہ جانا جائے. ہر بندے کا معاملہ اللہ کے ساتھ جدا گانا ہے. بعض دفعہ عمل تھوڑا سا ہوتا ہے لیکن اس خلوص کی برکت سے, محبت کی برکت سے, کبھی ندامت کی وجہ سے, کبھی محبت کی وجہ سے بڑا درجہ پا جاتا ہے. مدینہ منورہ کا ایک بادشاہ تھا, اس نے یہ دلی چاہت ظاہر کی کہ میں چاہتا ہوں کہ مدینہ منورہ کے اندر ایک مسجد ایسی بناؤں کہ جس میں 100% میرا ہی روپیہ استعمال ہو, اس میں کسی اور کی رقم استعمال نہ ہو. اس نے اس زمانے کے لحاظ سے بڑی شاندار مسجد تیار کی جس میں الف سے یہ تک 100% کامل مکمل اس بادشاہ کا پیسہ خرچ ہوا تھا. بادشاہ نے مسجد تیار کر لی, اس وقت کے لحاظ سے وہ بڑی شاندار مسجد تھی. مسجد مکمل ہو جانے کے بعد اس نے وہاں ایک تختی بھی لگوائی اور اس پر اپنا نام لکھوایا کہ فلاں بادشاہ کی طرف سے اللہ کے لیے گھر بنایا گیا, فلاں سن میں فلاں تاریخ, جیسا ہوتا ہے دستور, نام اس پر لکھ دیا گیا. کچھ ہی وقت گزرا کہ بادشاہ کو رات کے خواب نظر آیا. خواب بھی اللہ پاک نے ایک حقیقت رکھی کہ کوئی خواب اگر مسلسل دکھائی دے تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی حقیقت پنہا ہوا کرتی ہے. ایک تو وہ خواب ہے جو انسان ویسے دیکھتا ہے اپنے روزمرہ کے خواب, لیکن ایک خواب جو بار بار دکھائی دے تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ اشارہ ہوا کرتا ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بھی بیٹے کے ذبح کرنے کے خواب مسلسل 3 دن دکھائی دیتے رہے. حضرت عبد المطلب زمزم کا کنواں کھودنے کے لیے مسلسل 3 رات ان کو ایک ہی انداز کے خواب دکھائی دیتے رہے. تو خواب اگر مسلسل دکھائی دے ایک ہی انداز کا تو اس میں کوئی نہ کوئی اشارہ ہوتا ہے. اس وقت انسان کو چاہیے کہ کسی عالم سے, کسی معبر سے, کسی مخلص رہبر و رہنما سے اس کی تعبیر پوچھ لے. پچھلی نشست میں نے ذکر کیا تھا, امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کے پاس مسلسل 3 دن تک ایک شخص آتا رہا جو پوچھ رہا تھا کہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ ابلا ہوا انڈا ہے, زردی کھا جاتا ہوں, سفیدی چھوڑ, یہ سفیدی کھا جاتا ہوں, زردی چھوڑ دیتا ہوں. مسلسل جو ایک چیز دکھائی دیتی ہے تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی اشارہ ہوتا ہے. اللہ, تو وہاں پر بھی ایسا ہوا کہ بادشاہ کو رات کو خواب دکھائی دیا کہ میری تعمیر کی ہوئی مسجد, جو شاندار مسجد ہے, اس مسجد کے تختی جو جس کے اوپر اس کا نام لکھا ہوا تھا, خواب میں دیکھتا ہے کہ فرشتے آئے اور اس مسجد کی لگی ہوئی تختی کو, جو سنگ بنیاد کی ایک تختی ہوتی ہے جہاں پر ساری تفصیلات درج ہوتی ہیں, اس میں سے بادشاہ کا نام مٹا دیا اور ایک خاتون کا نام درج کر دیا. ایک دن بادشاہ نے جب خواب دیکھا, صبح اٹھا تو اپنے کارندوں کو بھیجا کہ جاؤ مسجد کی تختی پر دیکھ کر آؤ کس کا نام لکھا ہے. جا کر دیکھا تو بادشاہ کا نام درج تھا. دوسرے دن پھر یہی خواب دکھائی دیا کہ فرشتے آئے اس کا نام مٹا دیا اور ایک خاتون کا نام لکھ کر چلے گئے. پھر اس نے اپنے نمائندوں کو بھیجا جا کر دیکھ کے کس کا نام لکھا ہے تو بادشاہ کا نام درج تھا. تیسرے دن چوتھے دن تین چار دن مسلسل یہ خواب جب دکھائی دیا تو آخر بادشاہ خود چل کر گیا. جا کر جب دیکھا تو واقعی بادشاہ ہی کا نام وہاں درج ہے. تو وہ جو خاتون کا نام جس کو رات کو فرشتے خواب میں اس کے اندر لکھتے دکھائی دے رہے تھے وہ نام اس نے جان لیا تھا کہ وہ مسلسل بار بار ایک ہی نام دکھائی دے رہا ہے. تو اس نے اپنے ذمہ داروں کی ذمہ داری لگائی کہ مدینہ منورہ کے شہر میں اس نام کی خاتون ہو تو ذرا معلومات نکالو. تو انہوں نے تلاش کیا تو معلوم ہوا کہ مسجد نبوی جیسے یہ قبلے کے رخ پر بنی ہے تو اس کے بائیں طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک اور وہ مسجد دائیں طرف کے حصے میں بن رہی تھی. مسجد نبوی کے دائیں ہاتھ کی طرف وہ بادشاہ نے مسجد تیار کی تھی کچھ فاصلے پر اور یہاں مسجد نبوی کے بائیں کونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ ہے اور کچھ فاصلے پر جنت البقیع ہے. اس زمانے میں بیچ میں بھی آبادی تھی. تو معلوم ہوا کہ اس بیچ کی آبادی کے اندر ایک خاتون اس نام کی رہتی ہے. تو بادشاہ اس کے پاس پہنچا اور پوچھنے لگا کہ یہ جو مسجد تیار ہوئی ہے ہم نے تیار کرائی ہے جانتی ہوں کہاں جانتی ہوں, اس مسجد میں تم نے بھی کوئی حصہ لیا ہے؟ کہاں کہ نہیں میں کہاں حصہ لے سکتی ہوں, غریب عورت ہوں, میرے پاس تو کوئی اثاثہ نہیں, کوئی سرمایہ نہیں. کہا سوچو کچھ نہ کچھ حصہ لیا ہوگا, کوئی نہ کوئی تمہاری اس میں خدمت ہے. اس عورت نے کہا میری کیا خدمت, میں تو غریب بوڑھی عورت ہوں, اتنا ضرور ہے کہ تعمیر کے دوران اس علاقے سے بلاک جو اینٹیں ہوتی ہیں لال اینٹیں جو پہلے وقتوں میں بھی بھٹی کے اندر پکا کے تیار کی جاتی ہیں, آج کل بھی ہمارے اندرون سندھ میں جو لال اینٹیں استعمال ہوتی ہیں, تو کہاں کہ جب تعمیر کے دوران ان اینٹوں کو گدھوں پر لاد کر اس مسجد تک پہنچایا جاتا تھا تو گرمی کے موسم میں میں دیکھتی تھی کہ یہ گدھے لگے ہوئے ہیں اللہ کے گھر کی تعمیر میں خدمت انجام دینے میں لگے ہوئے ہیں, یہ اینٹیں یہاں سے وہاں پہنچاتے ہیں, خالی ہو کر پھر واپس آتے ہیں, پھر وہاں سے ان پر اینٹیں لادی جاتے ہیں, پھر یہ وہاں جاتے ہیں. تو میں دیکھ کر رش کر رہی تھی کہ اللہ کا گھر تیار ہو رہا ہے, مسجد بن رہی ہے, بادشاہ ہے وقت بنا رہا ہے بڑی شاندار. تو آنے جانے والے ان گدھوں کو دیکھ کر میں رش کر رہی تھی کہ اللہ کے گھر کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. تو میں نے ان گدھوں کے لیے صرف اتنا کیا کہ پانی بھر بھر کے لا کے رکھتی تھی, آتے جاتے ان گدھوں کو میں نے پانی پلایا اور باقی میں نے کچھ نہیں کیا. بادشاہ نے کہا کہ سارا ثواب تم لوٹ گئی ان گدھوں کی خدمت کر کے, ان گدھوں کو آتے جاتے پانی پلا کر. مجھے خواب میں بار بار دکھایا جا رہا ہے کہ اس مسجد کے اندر میرے نام کی جگہ تمہارا نام لکھا جا رہا ہے. اب عمل کتنا مختصر سا ہے, گدھے بظاہر ایک ادنا سی مخلوق, معاشرے کے اندر ایک حقیر مخلوق, لیکن اس جذبے کے ساتھ کہ اللہ کے گھر میں یہ گدھے لگے ہوئے ہیں بلاک اینٹیں پہنچا رہے ہیں, ان کی خدمت کے جذبے سے گرمی کے موسم میں آتے جاتے ان کو پانی کا ڈول پیش کر دینا, پانی پلا کر ان کو سیراب کر دینا, اس مختصر سے عمل پر اللہ پاک نے دکھا دیا کہ اجر و ثواب سارا وہ لوٹ گئی. ثواب بادشاہ کو بھی ملا ہوگا لیکن اللہ تعالی نے دکھا دیا کہ تھوڑے سے عمل پر ہم بندوں کو نوازنا جانتے ہیں. تو بوڑھی عورت بتانے لگی کہ جب میں دیکھتی تھی کہ گدھے جاتے ہیں, جس وقت ان کا گزر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت کے سامنے سے ہوتا تھا تو ان کی کیفیت بدل جاتی تھی اور بڑے ہی ادب کے ساتھ سر جھکا کر گزارا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کی یہاں بڑی قدردانی ہے. بسا اوقات انسان کا عمل تھوڑا سا ہوتا ہے لیکن کسی اخلاص کے اوپر ایسا مبنی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی یہاں شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے. دنیا والوں کی نگاہوں میں اس انسان کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہوتی لیکن اللہ کی نگاہ میں اس کی بڑی عظمت ہوتی ہے. تو انسان ہمیشہ اپنے کسی بھی عمل کو اسی نیک جذبے کے ساتھ کرے کہ شاید کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے, لیکن دوسرے پر کبھی بھی کوئی حقارت کی گری بھی نظر نہ ہو کہ میں تو بہت کچھ کر رہا ہوں یہ سارے کے سارے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. تو اس لحاظ سے شیخ سعدی شیرازی رحمہ اللہ کو ان کے والد ماجد نے نصیحت کی کہ بیٹا ایسی عبادت سے تو تمہارا بھی آرام کرنا بہتر تھا کہ جس عبادت کے اندر تم دوسروں پر حقارت کی نگاہ ڈال رہے ہو اور اپنی عبادت پر ناز کر رہے ہو کہ میں تو بڑا اچھا ہوں عبادت میں لگا ہوا ہوں اور یہ لوگ ایسے سو رہے ہیں جیسے مردے پڑے ہوئے ہوں. فرمایا کہ اسے بہتر تھا کہ تم سوئے رہتے تاکہ غیبت کے اس گناہ سے بچ جاتے اور دوسروں کے عیوب کو بیان کرنے سے تم باز رہتے. امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جس دن سے مجھے معلوم ہوا کہ غیبت حرام ہے اس کے بعد سے میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی. مجھے پوری امید ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے جب ملاقات کروں گا تو اللہ تعالیٰ غیبت کے بارے میں مجھ سے کچھ سوال نہیں فرمائیں گے. ایسے محتاط لوگ گزرے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی محتاط زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے اویس میاں کی والدہ ماجدہ بیمار ہیں اللہ پاک انہیں بھی، شہر یار میاں کے سسر صاحب یہ بھی بیمار چل رہے ہیں، حمزہ کے دادا صاحب، تنویر میاں کی والدہ ماجدہ، ام سعود صاحبہ، ہمارے سہیل بھائی کی ساس صاحبہ یہ بھی بیمار چل رہی ہیں، زبی بھائی کی اہلیہ محترمہ، اور بھی جو جو بیمار ہیں اللہ پاک تمام کے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ آجلہ مستمر عطا فرمائے. عارف مقبول مرحوم اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کاملہ فرمائے، ان کے لیے جتنے بھی قرآن کریم اصال ثواب کیا گیا اللہ پاک ان کی مغفرت کاملہ فرمائے. کل ظہر میں جنازہ آیا تھا، ہمارے علاقے کے باشندے ہیں محترم جناب عارف مقبول صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجے بلند فرمائے. انسان پانی کا بلبلہ ہے. کل دوپہر تک ہمارے ایک دوست ہیں، سامنے رہتے ہیں جبران، ان کی والدہ ماجدہ ظہر تک بالکل صحیح سلامت اپنے ہنستے کھیلتے جیسے گھر کے معمولات چلتے ہیں اپنے معمولات میں لگی ہوئی ہیں. ڈھائی تین بجے کہنے لگی مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، گھبراہٹ بڑھنے لگی، بیٹے فوراً ان کو اسپتال لے کر چلے، اسپتال پہنچنے سے پہلے اللہ کو پیاری ہو گئی. ظہر تک کوئی تصور نہیں کہ آج عشاء کی نماز میں میرا جنازہ تیار ہے، اور کل عشاء کی نماز میں ہم نے ان کا جنازہ پڑھ لیا. تو انسان پانی کا بلبلا ہے. زندگی کی قدر و قیمت زندگی ہی میں پہچان لے تو کامیابی ہے. ہمارے یہیں سامنے صدیقی ہاؤس کے برابر میں موٹر سائیکل کے جو پارٹس وغیرہ بکتے ہیں، یہاں پر ہوا کرتے تھے جناب عرفان گیلانی صاحب، سید عرفان گیلانی، وہ بھی اپنی دکان آتے ہوئے گلشن کے اندر ڈمپر سے ٹکر ہوئی اور ڈمپر پیٹ پہ چڑھ گیا. تو بیچارے کچھ وقت تک تو زندہ رہے، بات چیت کرتے رہے، موبائل وغیرہ بھی دیا کہ مجھے فلاں فلاں کو فون کر کے بتا دو. اسپتال تک پہنچنے میں بھی ہوش و حواس میں تھے اور کلمہ کلام پڑھتے رہے، نمازیں وغیرہ اپنی اسی مسجد میں پڑھا کرتے تھے، کلمہ کلام پڑھتے پڑھتے اللہ کو پیارے ہو گئے. گھر سے چلے تھے اپنے روزگار کے لیے، ایکسیڈنٹ ہوا اور اللہ کو پیارے ہوئے. تو انسان کا کچھ پتہ نہیں کہ کب اس کی قضا آ جائے، کب اس کی زندگی تمام ہو جائے. زندگی کے تمام ہونے سے پہلے پہلے انسان اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی لیا ہے، صورت میں بھی سیرت میں بھی ایسی تیاری مکمل رکھے کہ جب واپسی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت لے کر جائے، حضور کی سیرت لے کر جائے، اپنے ساتھ نیکیوں کا ذخیرہ ہو تاکہ کل کو وہاں پہنچ کر کفے افسوس نہ ملنے پڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تموتون کما تعیشون، تم لوگوں کا انتقال ویسے ہی ہوگا جیسے تم جیتے ہو. وتبعثون کما تموتون، اور پھر تم کو دوبارہ جب قیامت میں زندہ کیا جائے گا اسی انداز میں جس طرح تمہاری وفات ہوئی تھی. تو زندگی میں موت کی تیاری کی جائے تاکہ موت اچھے انداز میں آئے تو آخرت میں حشر بھی اچھا ہو جائے. اسی طرح ایک صاحب ہیں محمد اقبال صاحب، ان کے مکانات میں مشکلات ہیں، اللہ تعالیٰ مشکلات سے خلاصی عطا فرمائے. جو بھی پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ تمام پریشانوں کو مشکلات سے نجات عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم. اے الہ العالمین، محترم جناب ڈاکٹر ابا احمد صاحب کو اور تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ آجلہ مستمر عطا فرمائیے. یا اللہ ہمارا کہنا اور سننا قبول و منظور فرما لیجئے. ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرمائیے. دنیا اور آخرت کی ترقیاں ہم سب کو نصیب فرما دیجئے. تمام پریشان حالوں کو پریشانی سے نجات نصیب فرمائیے. بیماروں کو صحت کلی عطا فرمائیے. مرحومین کی مغفرت کاملہ فرمائیے. اے الہ العالمین، مصیبت میں گھرے ہوئے لوگوں کو مصائب سے نجات عطا فرمائیے. مقروض حضرات کو قرض کے بوجھ سے خلاصی عطا فرمائیے. یا اللہ جہاں رشتوں کی ضرورت ہے وہاں اچھے رشتے مقدر فرما دیجئے. بے روزگاروں کو حلال اور برکت کی روزی عطا فرمائیے. جن گھروں میں یا اللہ نا اتفاقی ہے، اختلافات ہیں، وہاں پیار اور محبت نصیب فرمائیے. ہم سب کو اخلاق حسنہ سے مالا مال فرمائیے. ہم سب کی دل کی دنیا بدل دیجئے. اے الہ العالمین، روحانیت سے مالا مال فرمائیے، نورانیت عطا فرمائیے. ظلمت سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. گناہوں سے بیزاری اور نفرت نصیب فرمائیے. سچی اور پکی توبہ نصیب فرمائیے. ہم سب کے زندگی بھر کے تمام صغائر اور کبائر کو معاف فرما دیجئے، بخشا بخشایا بنا دیجئے. مبارک لمحات ہیں، دن جا رہا ہے، رات آ رہی ہے، آپ کے منادی آپ کی ندا دینے کے لیے تیار کھڑے ہیں. یا اللہ اس مبارک لمحات میں ہم سب کی مغفرت کاملہ فرما دیجئے, ہم سب کی مغفرت کاملہ فرما دیجئے, ہمارے آبا اور اجداد اور امہات کی مغفرت کاملہ فرمائیے. یا اللہ ہم سب کو ایک و نیک بنا دیجئے. اے الہ العالمین, امت مسلمت کی حالت زار پر رحم و کرم فرمائیے, ہم سب کو حقیقت حال سمجھنا نصیب فرمائیے, فکر آخرت نصیب فرمائیے, آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیے, ہم سب کی اللہ عمریں دراز فرمائیے, ہم سب کے گھروں کو خوشیوں کا گہوارہ بنائیے, پیار اور محبت اور اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین, ہم سب کو خوب رچ رچ کے خوشحال زندگیاں خیر اور برکتوں کے ساتھ, صحت اور عافیت کے ساتھ, امن و سلامتی کے ساتھ, ایمان اور تقوی کے ساتھ, رزق حلال کی فراوانیوں کے ساتھ نصیب فرمائیے. یا اللہ آپ ہم سب کی دلی مرادوں کو, جائز حاجتوں کو ہماری تمنا اور آرزو سے بڑھ کر پورا فرما دیجئے, ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائیے, ناکامی اور نامرادی سے ہم سب کی ہمیشہ حفاظت فرمائیے, دنیا اور آخرت میں عزت اور سرخروئی نصیب فرمائیے, ذلت اور رسوائی سے ہم سب کی اللہ عافیت دارین عطا فرمائیے. اے الہ العالمین, آپ ہم سب کو ہمیشہ اپنی مرضیات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے اور ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين امين برحمتك يا ارحم الراحمين.